ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأذيل الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ثم أداها كما سمعها. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قابل احترام سامعين حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج جو موضوع گفتگو دیا گیا ہے، وہ ہمارے شیخ علامہ بدر الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی سیرت ہے. اور یہ اتفاق ہے کہ میں گزشتہ دو دن اپنے شیخ کے علاقہ میں تھا، بلکہ ان کی لائبریری میں تھا. شیخ کے علاقہ کا نام سعید آباد ہے، جو حیدرآباد سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یہ دو دن ہماری سالانہ کانفرنس رہی، جس کا آغاز شاہ صاحب مرحوم نے فرمایا تھا، اور یہ 20ویں سالانہ کانفرنس تھی. اپنے شہر کے علاقوں میں جب بھی جاتا ہوں
پلیز انٹر دا نمبر یو وش ٹو ڈائل.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے شیخ کے علاقہ میں جب بھی جاتا ہوں تو بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص کے جانے سے سارا شہر ویران ہو گیا. ہمیشہ یہ شعر میری زبان پر ہوتا ہے, اذا زرت ارضا بعد طول غيابها, اذا زرت ارضا بعد طول غيابها فقدت صديقا والبلاد كما هي. کہ گاہے بگاہے جب میں اپنے دوست کے شہر میں جاتا ہوں تو صرف دوست ہی نہیں ملتا, باقی شہر جو کا تو ہوتا ہے. بہر کیف اللہ رب العزت کا یہ ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے. ہمارے شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ 15 جولائی 1925 میں پیدا ہوئے. آپ کا جائے ولادت حیدرآباد سے تقریباً 70-75 کلومیٹر دور ایک بستی ہے, بیس وقت پیر جھنڈوں کے نام سے مشہور ہے. شاہ صاحب رحمہ اللہ کے چھٹے دادا سید راشد شاہ جب انتقال کرتے ہیں تو ان کے دو جانشین تھے, دو بیٹے تھے, راشد شاہ دو چیزیں چھوڑ کر گئے, ایک جھنڈا اور ایک پگڑی. جھنڈا شاہ صاحب کے پانچویں دادا سید یاسین شاہ کے حصے میں آیا اور پگڑی ان کے دوسرے بھائی کی. اس سے راشدی خاندان دو خاندانوں میں تقسیم ہوا, ایک پیراف جھنڈا کے نام سے اور دوسرا پیراف پگاڑا کے نام سے. اس طرح موجودہ پیراف پگاڑا, جس کا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے, وہ شاہ صاحب کے خاندان سے ہے. اور یہ سب راشد شاہ کی اولاد میں سے ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پیر آف بگاڑا کا خاندان سیاست کی طرف مائل ہوا اور ان کی پیری مریدی کی گدی چلتی رہی اور اب بھی چل رہی ہے, جبکہ شاہ صاحب مرحوم کا خاندان علم اور دین کی طرف مائل ہوا اور وہ سلسلہ اب تک قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. شاہ صاحب کے والد مرحوم احسان اللہ شاہ خود بہت بڑے عالم اور محدث تھے. انہوں نے اپنے آبائی علاقہ میں ایک دینی مدرسہ کی بنیاد ڈالی ہوئی تھی اور شاہ صاحب مرحوم نے اسی مدرسہ میں دین کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مختلف اساتذہ سے مختلف علوم و فنون میں درس لیا اور اسی تعلیم کے دوران حدیث اور علوم حدیث کے ساتھ شوق اور ذوق بڑھا. چنانچہ اس شوق کی تسکین اور تکمیل کے لیے آپ اپنے علاقہ سے باہر بھی گئے اور مختلف علماء سے درس حدیث لیا اور حدیث کی سند حاصل کی. ان میں سے خاص طور پہ چند نام قابل ذکر ہیں. نمبر ایک, مناظر اسلام شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. نمبر دو, محدث ابو محمد عبد الحق بہاولپوری المہاجر المکی رحمہ اللہ. نمبر تین, شیخ الحدیث علامہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ. نمبر چار, علامہ ابو اسحاق نیک محمد رحمہ اللہ. نمبر پانچ, علامہ ابو سعید شرف الدین دہلوی رحمہ اللہ. یہ اپنے وقت کے بڑے علماء اور محدثین میں شمار ہوتے تھے اور شاہ صاحب مرحوم نے ان سے استفادہ بھی کیا اور حدیث کا اجازہ اور سند بھی حاصل کی. اور یہ تمام وہ مشائخ ہیں جو براہ راست شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. اس طرح ہمارے شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ شیخ الکل میاں صاحب مرحوم کے ایک واسطہ سے شاگرد ہیں اور شیخ الکل میاں صاحب مرحوم کی سند مشہور و معروف ہے اور کتب میں مذکور ہے. میں نے اس سند کو پڑھا اور دیکھا ہے. ان میں سے ایک سند میں نے شمار کی تو شاہ صاحب مرحوم کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 17 واسطوں سے پہنچتی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر 87 سند کو لیا جائے جو امام مکی کی طریق سے ہے تو شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 20 واسطوں سے پہنچ جاتی ہے. شاہ صاحب مرحوم علماء سے استفادہ اور اجازہ حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقہ میں واپس لوٹ آئے اور سندھ میں تدریس اور تبلیغ کا کام شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب صوبہ سندھ میں خاص طور پر توحید و سنت کا کام بہت مشکل و دشوار تھا. اس وقت اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں, اب بھی یہ بات موجود ہے, اس وقت خاص طور پہ زیادہ تھی کہ ہر شخص کسی نہ کسی پیر سے منسلک تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اپنے اس پیر کو یا اپنے اس شیخ کو ہم سال بعد کچھ تحائف پیش کر دیں اور کچھ پیسہ اور کچھ جانور یا کچھ غلہ دے دیں تو بس یہ ہماری نجات کے لیے کافی. ہمارا یہ پیر یا وڈیرا یا شیخ اس طرح ہماری دنیا اور آخرت کے تمام امور کو سنبھال لے گا. یہ خطرناک جہالت تھی اور شاہ صاحب مرحوم نے اس جہالت کے خلاف آواز اٹھائی اور اس جہالت سے پوری پوری ٹکر لی. شروع میں آپ کی مصروفیت تدریس بھی رہی اور بہت سے سندھ کے علماء نے آپ سے پڑھا اور خاص طور پر حدیث اور حدیث کے علوم اور رجال میں آپ سے استفادہ کیا اور تدریس کے ساتھ ساتھ دعوتی میدان میں بھی کام ہوتا رہا. اس دوران شاہ صاحب مرحوم چونکہ انتہائی بلا کا ذہن رکھتے تھے, آپ نے قرآن پاک حفظ کیا بڑی عمر میں اور یہ حفظ آپ نے 1948 میں کیا اور صرف 3 ماہ کے اندر پورا قرآن پاک 3 ماہ میں حفظ کیا. اس کو اس ولی کی کرامت ہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب 3 ماہ میں حفظ کر لی. اور شاہ صاحب نے یہ بات ہمیں بتائی کہ ایک پروگرام میں ہم اونٹ پر کہیں جا رہے تھے اپنی بستی سعید آباد سے سوار ہوئے, سفر شروع ہوا, اس وقت سورہ نور کا حفظ چل رہا تھا تو اونٹ پر بیٹھے بیٹھے وہ سفر کے دوران ہی سورہ نور مکمل یاد کر لی. تو یہ شاہ صاحب کے حفظ اور اتقان اور ان کے ضبط کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. شاہ صاحب مرحوم اپنے علاقے میں کام کرتے رہے اور آپ اس علاقے میں کام کرنے والے تقریباً پہلے عالم مبلغ ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صوبہ سندھ انتہائی قبیح ترین جہالتوں کی آماجگاہ تھا اور اب بھی ہے. ان حالات میں یہاں کام کرنا یقیناً بڑا مشکل کام تھا مگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی اور یہ آپ کے لیے ایک سعادت کا راستہ تھا کہ ان خطرات سے پنجہ آزمائی کی اور دعوت کا کام کرتے رہے. بعض اوقات بڑے خطرناک موڑ بھی آتے رہے, کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے اور کئی بار حاضرین اور مخالفین نے حکومت وقت سے شکایتیں لگا کر مشکلات کھڑی کی. کئی دفعہ آپ کی تقاریب پر پابندی عائد کی گئی اور کئی دفعہ گھر سے نکلنے پر پابندی عائد کی گئی کہ فلاں شہر نہیں جا سکتے, فلاں علاقے میں نہیں جا سکتے, اور یہ سب مخالفین کا پروپیگنڈا تھا. کیونکہ ابتدا میں وہاں کام کرنا مشکل تھا اور ابتدا میں صحیح العقیدہ عہد الحدیث یا سلفی العقیدہ لوگ وہاں خال خال ملتے تھے. ہمارے شیخ نے ہم کو بتایا کہ ایک دفعہ باہر سے اپنے علاقے میں آنے کے لیے شاہ صاحب اسٹیشن پر کھڑے ٹرین کے انتظار میں مصروف تھے, ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور اس وقت پورے دن میں ایک ہی ٹرین وہاں سے گزرتی تھی. ایک شخص کو دیکھا جو اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہا تھا, دیکھا کہ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے رفع الیدین کر رہا ہے. شاہ صاحب بہت خوش ہوئے کہ یہ تو اہل الحدیث ہے, اسے ملاقات کرنی چاہیے. یہ پروگرام بنا لیا ملنے کا اور اسی دوران ٹرین پہنچ گئی. اب یا تو ٹرین پر سوار ہوں یا اس سے ملاقات کریں, اور اگر اس سے ملاقات کے لیے رک جاتے ہیں تو پھر سارا دن وہیں ٹھہرنا پڑتا کیونکہ پھر ٹرین اگلے دن ملتی. چنانچہ شاہ صاحب مرحوم نے ٹرین چھوڑ دی اور اپنے اہل حدیث ساتھی سے ملاقات کر لی. یہ ان کا شوق تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت اہل حدیث بہت کم تھے اور خال خال کہیں ملتے تھے, لیکن اس وقت آپ سندھ میں آ کر دیکھیں تو مسلک اہل حدیث کی ایک بہار آپ کو نظر آئے گی. ہر طرف توحید کی دعوت اور سنت کی محبت اور قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونج رہی. شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب آپ نے سلفی دعوت کا کام شروع کیا تو پورے صوبہ سندھ میں ایک مسجد بھی نہیں تھی, علاوہ کچھ مساجد کی جو کراچی میں تھیں یا حیدرآباد میں تھیں, باقی اندرون سندھ ایک مسجد بھی نہیں تھی. اور ہمارے شیخ مرحوم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے, جب آپ کا انتقال ہوا تو تقریباً 700 مساجد بن چکی تھی, اور اب بحمد اللہ ان مساجد کی تعداد بڑھ کر تقریباً 850 تک پہنچ چکی. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, اور یہ انہیں کوششوں کے ثمرات اور نتائج ہیں جن کی اللہ نے آپ کو توفیق دی. جیسا کہ میں نے عرض کیا, کئی پروگراموں میں قاتلانہ حملے ہوئے, بعض اوقات بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن آپ نے ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کیا. اللہ نے آپ کو صبر دی اور عزیمت اور استقامت کی توفیق دی, جس کی بنا پر دعوت کا کام جاری رہا اور قائم رہا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بڑے ثمرات اور نتائج برآمد ہوئے. میں آپ کے دعوتی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک گاؤں میں چند اہل حدیث تھے, انہوں نے شاہ صاحب کو درس کی دعوت دی. آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس وقت موافلات کا انتظام نہیں تھا, پیدل ہی پہنچے ایک لمبا سفر طے کر کے. جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں مسجد کا جو مقامی مولوی یا امام تھا وہ خرافی تھا, اس نے شاہ صاحب کے پروگرام کی مخالفت کی اور گاؤں کے وڈیروں کو اور جو وہاں کے کرتا دھرتا لوگ تھے انہیں ساتھ ملا لیا. چنانچہ وہ سب لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر مسجد میں پہنچ گئے کہ ہم یہ پروگرام نہیں ہونے دیں گے. شاہ صاحب کے جو دو چار ساتھی تھے وہاں, انہوں نے بھی یہ بات طے کر لی, عزم کر لیا کہ آج قربانی پیش کرنے کا دن ہے, ہم یہ پروگرام کر کے رہیں گے. مگر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے انہیں اس بات سے روکا کہ اس طرح ہماری دعوت میں رکاوٹ پہنچے گی, ہم صبر کرتے ہیں. ایک ساتھی نے رائے دی کہ کیوں نہ آپ میرے گھر میں پروگرام کر لیں, اور ہم دو تین ساتھی بیٹھ کر سنتے ہیں تاکہ پروگرام تو کم از کم ہو جائے. چنانچہ آپ اس گھر میں چلے گئے, چارپائی پر آپ بیٹھ گئے چھت پر, اور دو تین ساتھی آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے درس شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بلند آواز دی ہے, وہ آواز آس پاس کے گھروں میں جا رہی ہے. ان لوگوں نے سنا کہ پروپیگنڈا تو یہ تھا کہ یہ رسول کا گستاخ ہے, لیکن یہ تو قرآن پیش کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں پیش کر رہے. چنانچہ ایک اٹھ کر آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا. جہاں جہاں تک آواز پہنچتی گئی وہاں وہاں تک لوگ آتے گئے, اور شاہ صاحب مرحوم نے گھنٹوں خطاب فرمایا, اور اس کے نتیجے میں تقریباً سارا گاؤں اہل حدیث ہو گیا اور اب بھی وہ گاؤں موجود ہے. یہ آپ کے صبر و ثبات کی دلیل ہے. ابتدائی مراحل میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں اور کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق دی. اس کے علاوہ متعدد قبروں کو ڈھانے کا واقعہ آپ کی ابتدائی زندگی میں موجود ہے. کئی مناظرے ہوئے, مناظروں کے چیلنج کیے گئے, دعوتیں دی گئیں جو آپ نے قبول فرمائیں, اور آپ کے مناظروں کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے, اور ان مناظروں میں لوگ اہل حدیث ہوتے, حتیٰ کہ بعض اوقات علماء کرام بھی اہل حدیث ہوتے, جس کا ایک ثبوت لاڑکانہ میں ایک مناظرے کے دوران ان کا ایک عالم اہل حدیث ہوا جس کا نام مولانا حیات اللہ لاشاری ہے حافظ احمد, جو اب بھی موجود ہیں اور ان کی عمر 130 سال. وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں اہل حدیث ہوئے, اور اس سے قبل 60-70 سال تک وہ فقہ پڑھاتے رہے اور مختلف احناف کے مدارس میں درس دیتے رہے. لیکن ہمارے شیخ مرحوم کے اس مناظرے کو سن کر وہ اہل حدیث ہوئے اور اب تک اہل حدیث ہیں, اور انتہائی ٹھوس اور انتہائی قوی عقیدے کے حامل ہیں. 130 سال ان کی عمر ہے اور اب بھی الحمدللہ وہ اپنی دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں, اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے رکھی. ہمارے شیخ مرحوم کچھ عرصہ سعودی عرب میں مقیم رہے, تقریباً 5 سال تک, اور مکہ مکرمہ میں حرم میں درس دیے. آپ کا درس تصحیح ابن کثیر میں تھا اور صحیح بخاری کا درس آپ نے دیا. اس کے علاوہ المحلہ ابن حزم کا درس آپ نے دیا. پھر کچھ وقت دارالحدیث مکہ مکرمہ میں آپ نے درس دیا. اس کے علاوہ 2 سال تک معہد الحرم المکی میں درس دیا, جس کے لیے اسپیشل طور پر آپ سے شیخ عبداللہ بن حمید, جو اس وقت باب قاضی القضاۃ تھے اور محکمہ قضاء کے رئیس اور چیئرمین تھے, ان کی دعوت پر آپ نے درس دیا. اور آپ کے ان دروس کی شہرت دنیا میں پھیل گئی. بعض دروس عربی میں ہوتے اور بعض اردو میں ہوتے, حتیٰ کہ اس وقت آپ کے درس کے لیے مائکروفون کا انتظام کرنا پڑا, اور طالب علم اس درس پر دیوانہ وار ٹوٹتے, اور اس کی ایک عجیب شان تھی, ایک عجیب علمی رنگ تھا. بعض لوگ دوسرے علاقوں سے, دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آتے کہ ہم عمرہ بھی کریں گے اور کچھ وقت شاہ صاحب کے علم سے استفادہ بھی کریں گے. شیخ مرحوم کے خاص طور پہ 2 درس بڑے معروف ہیں جو آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں دیے. ایک درس تصوف کے خلاف, اور دوسرا درس حدیث اور اہل حدیث کی شان میں. اور ان دونوں دروس میں صدارت مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے فرمائی, اور انہوں نے آپ کو ان دروس کی دعوت دی. اور ان دروس میں شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ بھی موجود تھے, جنہوں نے ان دروس کو کافی سراہا اور پسند کیا, اور وہاں کے علماء شیخ کے علمی مقام اور خاص طور پہ حدیث میں آپ کے استحضار سے بڑے حیران ہوئے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ذہن اور ایک حافظہ اور اتقان عطا فرمایا ہے کہ حدیث آپ کو یاد ہیں, ان کی اسانید آپ کو یاد ہیں, اور ان کے حوالے آپ کو یاد ہیں, اور رجال میں آپ ایک عجیب مقام رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ کے رجال میں اعلی مقام کی سب سے بڑی دلیل شیخ ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے. چنانچہ ایک کانفرنس قیام پاکستان سے قبل ہوئی, جس کی صدارت ہمارے شیخ نے فرمائی, شیخ بدیل جی رحمہ اللہ نے. اور اس کانفرنس میں بڑے بڑے مشائخ ہندوستان پاکستان کے موجود تھے. اس وقت مولانا ثناء اللہ عمر خلیل رحمہ اللہ نے خطاب فرمایا اور اپنے خطاب کے آغاز میں کہا کہ مجھے یہ فخر ہے اس بات کا کہ میں ایک ایسے شخص کی صدارت میں خطاب کر رہا ہوں جو فن رجال کا امام ہے. انہوں نے آپ کو رجال حدیث کا امام قرار دیا. یہ ایک عظیم تذکیہ ہے شاہ صاحب کے لیے کہ علماء کرام اور خاص طور پہ شیخ ثناء اللہ عمر سری معروف عالم اور معروف مناظر, اور شاہ صاحب کو انہوں نے درس حدیث کی سند دی اور حدیث کا اجازہ دیا, اس لحاظ سے وہ آپ کے استاد ہیں. لیکن ایک استاد کا اپنے شاگرد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فن رجال کے امام ہیں, یہ ایک عظیم تذکیہ آپ کے حق میں. دین کی نشر و اشاعت اور خاص طور پر سندھ میں توحید و سنت کی علمبرداری کا کام لیا, یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ گویا اللہ رب العزت نے آپ کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا. چنانچہ آپ کی جو پوری زندگی سندھ میں گزری ان میں بہت کم ایسے دن ہیں جو آپ اپنے گھر میں رہے ہوں. ہر روز یا ہر دوسرے دن کسی گاؤں میں کسی شہر میں آپ کا دعوتی پروگرام, آپ کا درس, اور آپ پوری توجہ اور پورے انہماک اور پورے ذوق و شوق سے ان پروگراموں کو پورا فرماتے, اور بعض اوقات ہفتہ ہفتہ دس دس دن اپنے گھر سے باہر رہتے, ایک پروگرام ایک رات میں کسی ایک بستی میں, دوسری رات میں کسی اور بستی میں, اور بالخصوص آپ کے پروگرام دروس سندھ کے ایک صوبہ تھر میں جو ایک صحرائی صوبہ ہے اور سندھ کا سب سے بڑا یہ ضلع ہے, یہ پروگرام آپ کے بڑے معروف ہوئے. انتہائی کٹھن سفر اور تھکا دینے والے سفر, آج بھی وہاں جانے والا وسائل کی بہتات کے باوجود تھکاوٹ سے دوچار ہوتا ہے, لیکن شیخ مرحوم ان علاقوں میں بعض اوقات مہینہ مہینہ رہتے اور کبھی کسی بستی میں, کبھی کسی گوٹھ میں, کبھی کسی گاؤں میں درس دیتے اور توحید و سنت کا وعظ فرماتے. نتیجہ یہ کہ آج تھر میں ایسے کئی گاؤں ہیں یعنی سینکڑوں کی تعداد میں جو پورے کے پورے اہل حدیث, اور یہ آپ کی جہود اور دعوتی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے. مجھے تقریباً 1982 سے لے کر شاہ صاحب کی وفات تک 1996 تک شاہ صاحب کی مرافقت اور معیت کا شرف حاصل ہے, اور یہ صحبت کا شرف حاصل. 1982 میں میں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ سے پڑھ کر جب لوٹا تو میں نے سیدھا اپنے شیخ سے رابطہ کیا, اور اس وقت سے آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ رہنے کا اکثر مجھے شرف حاصل ہوا. میں نے اس صحبت میں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب مرحوم ایک محدث, حافظ الحدیث, اسانید کے حافظ, متون کے حافظ, اور کم از کم ہر حدیث کے بارے میں یہ علم کہ یہ حدیث کہاں ہے, کس کتاب میں ہے, کس باب میں ہے. کیونکہ شاہ صاحب مرحوم کی یہ خوبی تھی کہ جو کتاب آپ کو ملتی نئی, جب تک اس کو پورا پڑھ نہ لیتے اس وقت تک نہ چھوڑتے, اور چونکہ ذہن انتہائی قوی تھا لہذا جو کچھ پڑھتے وہ یاد ہو جاتا. نتیجہ یہ کہ جب آپ درس کے لیے بیٹھتے تو آپ کا درس کتاب و سنت کے استحضار کا مرقع ہوتا, اپنے موقف پر دلائل پیش کرتے قرآنی آیات سے اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے. مجھے بخوبی یاد ہے حیدرآباد میں ایک درس کے موقع پر ایک حنفی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ اپنی جو نماز پڑھتے ہیں شروع سے آخر تک کیا بخاری اور مسلم کی احادیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس وقت شاہ صاحب مرحوم نے شروع سے آخر تک تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے پیش کی زبانی بغیر کسی کتاب کی مدد کے اور بغیر سوچے. اتنا استحضار تھا اور اتنا قوی حافظہ تھا. سفر کے دوران شاہ صاحب مرحوم یا تو سوالوں کے جوابات دے رہے ہوتے یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے. اکثر جب ہم جاتے کبھی پنجاب جا رہے ہیں, کبھی سندھ کے کسی علاقے میں جا رہے ہیں, کبھی سرحد جا رہے ہیں, بلوچستان بھی گئے, تو سفر شروع ہوتا, اگر کسی نے کوئی سوال کرنے میں سوال کرتا آپ جواب دیتے اور جب آپ دیکھتے کہ ساتھی خاموش ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے. اور بعض اوقات میں نے دیکھا آپ گھر سے نکلتے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے زبانی شروع سے, سورہ فاتحہ سے, سورہ بقرہ سے, اور دو چار پانچ دن کا سفر رہتا اور جب آپ واپس لوٹ رہے ہوتے تو تلاوت ہم کبھی کبھی سنتے, کبھی آپ اونچی آواز سے پڑھتے, کبھی دبی آواز سے پڑھتے, تو اس وقت وہ قرآن کی آخری سورتیں اور آخری پارے پڑھ رہے ہوتے. یعنی تین چار دن کے سفر کے اندر اندر آپ زبانی قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. تہجد کا اہتمام زندگی بھر کیا, یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی, اور رات جتنی بھی تاخیر سے لوٹتے لیکن تہجد کے لیے آپ ضرور اٹھتے اور قیام اللیل فرماتے. بعض اوقات پروگرام میں دیر سے فارغ ہوتے, مثلا رات کے دو بج جاتے, تین بج جاتے, اور یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اب اگر سوؤں تو شاید نہ اٹھ سکوں, تو آپ تہجد پڑھ کے سوتے. اور بعض اوقات جب سفر جاری ہوتا تو آپ سواری پر قیام اللیل فرماتے. یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحابہ فرماتے کہ اوتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دابہ, کہ نبی علیہ السلام اپنی دابہ پر, اپنی سواری پر قیام اللیل کیا کرتے تھے. تو یہ تقویٰ کی باتیں ہیں کہ اس طرح اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور خشیت اور انابت اللہ جو علماء کی خصائص میں سے ہے, یہ اللہ نے آپ کو مدیعت فرمایا. شیخ مرحوم نے مختلف دورے کیے باہر کے, جیسے امریکہ کے, یورپ کے, اور ممکن ہے آپ میں سے کچھ ساتھی شاہ سے ملے ہوئے ہوں برطانیہ کے آپ کے دورے کے موقع پر. مجھے چند بیرونی دورہ جات میں شاہ صاحب کی صحبت کا شرف حاصل ہوا, اور خاص طور پہ آپ کا دورہ کویت جس میں میں ایک مہینہ آپ کے ساتھ رہا. اس پورے دورہ میں مصروفیت کا عالم یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس بخاری, پھر تھوڑی تھوڑی دیر آرام, پھر گیارہ بجے درس مصطلح, پھر ظہر کے بعد درس, پھر عصر کے بعد عقیدہ کا درس, پھر عشاء کے بعد درس. اور جو ساتھی آپ کو لے کر جاتے ایک سے دوسری جگہ پر, وہ رستے میں شاہ صاحب سے کتابیں پڑھتے ہوئے جاتے تاکہ یہ شرف تلمذ حاصل ہو جائے. اور وہاں کے بڑے بڑے مشائخ نے آپ سے حدیث کا اجازہ حاصل کیا. اور سعودی عرب میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ شاہ صاحب کویت میں ہیں, تو سعودی عرب سے بہت سے علماء, بہت سے طلبہ آپ سے ملنے اور استفادہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. گویا اس پورے مہینے میں شاہ صاحب کو آرام کے چند گھنٹے, چار پانچ گھنٹے ہر روز ملتے, باقی پورا وقت تلامذہ کے ساتھ اور درس دیتے ہوئے, کبھی عقیدہ کا درس اور کبھی مصطلح کا درس اور کبھی حدیث کا درس اور کبھی تفسیر کا درس جاری رہتا. اس قدر مصروفیت تھی کہ ہم حیران ہوتے کہ اللہ رب العزت اتنا کام جو ہے آپ کو, اللہ نے اتنی توفیق آپ کو دی اور اتنا آپ سے کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت فضل ہے, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہے دے. تو یہ سب اس لیے ہے کہ علماء اور دنیا جانتی ہے کہ شاہ صاحب مرحوم کو اللہ رب العزت نے بڑا علم عطا فرمایا, اور سلفی منہج کے حامل, سلفی منہج کے حامل. جب کبھی ہم شاہ صاحب سے پڑھتے یا گفتگو کرتے یا آپ کے دروس سنتے تو مختلف جو ہمارے ائمہ ہیں سابق, ان کی جھلک ہمیں نظر آتی, جیسے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کا طرز استدلال, اور ابن قیم رحمہ اللہ کا طرز بیان, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی استدلال کی قوت. اور پھر جب احادیث پڑھتے یا بعض وقت اسانید پر بات ہوتی تو بڑے بڑے جو ائمہ حدیث ہیں جرح و تعدیل میں, ان کی جھلک نظر آتی. تو اللہ رب العزت نے وہ تمام خوبیاں آپ میں جمع کر رکھی تھی نتیجہ یہ کہ آپ نے اپنے علم سے دنیا کو منور کیا، روشن کیا، اور توحید کی دعوت اور سنت کی دعوت اس طرح پھیلائی کہ آج جو شغف اور شوق و ذوق صوبہ سندھ میں عقیدے کے تعلق سے اور عقیدے کے فہم سے ہے اور حدیث اور سنت کے تعلق سے ہے، یہ اور کہیں دکھائی نہیں دیتا پاکستان میں. یہ شاہ صاحب کی صحبت اور علمی حلقات اور علمی دروس کے اثرات ہیں. شاہ صاحب مرحوم کا مکتبہ ایک مثالی مکتبہ ہے، اس میں قلمی نسخہ بے شمار ہے اور مطبوعہ کتابیں بے شمار ہیں، یعنی تقریباً 15,000 سے 20,000 تک کتابیں آپ کے ذاتی مکتبے میں ہیں، جن میں مصورات ہیں، مخطوطات ہیں، اور پھر بعض کتابیں کئی جلدوں میں ہیں. اور یعنی کتاب سے ایک خاص شرف تھا آپ کو، کوئی نئی کتاب پہنچ جاتی، قلت کے مسائل کے باوجود آپ اس کتاب کو خریدنے کی کوشش کرتے، بعض اوقات وہ کتاب آپ کو ہدیتاً پہنچتی تو بہت خوش ہوتے اس کتاب کو وصول کر کے. شاہ صاحب مرحوم نے دنیا کی طرف توجہ نہیں دی، آپ کی زمینیں تھیں جو سینکڑوں ایکڑ میں مشتمل تھیں، لیکن اگر خود کام کرتے یا کام کی نگرانی کرتے تو علم سے دور ہو جاتے. آپ نے وہ زمینیں دوسروں کو دے دی، وہ کام کرتے، جو بھی حساب بنتا کچھ حصہ آپ کو مل جاتا، لیکن آپ دین اور علم کی طرف جو ہے وہ راغب رہے، اور قلت وسائل اور انتہائی فقر و فاقہ کے باوجود آپ کتابیں خریدتے رہے، اور جو کتاب نہیں ملتی اس کو پورا پڑھ کے چھوڑتے. آپ کے مکتبے میں جو بھی کتاب آپ دیکھیں گے اس کے شروع میں آپ کے نوٹ، آپ کی تعلیقات جا بجا آپ کو ملیں گی. کہیں جو کتاب کسی مول جو بات کسی مولوی نے ذکر کی اس کی تائید میں مزید باتیں نقل فرمائی ہوئی ہیں، اور کہیں اس پر تنقید اور تردید اور اس کی دلیل پیش کی ہے، تو اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو ملیں گی. تو تقریباً ہر کتاب پر آپ کے نوٹ آپ کو ملیں گے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ساری کتاب آپ نے پڑھی ہے اور اس پر اپنے ملاحظات اور اپنے نوٹس آپ نے تحریر کی ہیں. تو آپ کا مکتبہ ایک مثالی مکتبہ ہے جس میں آپ کی تالیفات بھی ہیں تقریباً 150 کے قریب، جن میں بعض تالیفات عربی میں ہیں، بعض اردو میں ہیں، اور بعض سندھی میں ہیں. اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کو ان تینوں زبانوں پر برابر کا عبور تھا، جبکہ فارسی بولنا، فارسی سمجھنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو اس زبان کا ادراک اور فہم بھی آپ کو دیا تھا، لیکن زیادہ تر آپ کی تالیفات عربی میں ہیں. اور عربی لغت میں اتنی مہارت اللہ نے آپ کو دے رکھی تھی کہ بعض کتابیں آپ کی عرب بھی نہیں سمجھ پاتے، جب تک ان کے سامنے قاموس اور ڈکشنری نہ ہو اس وقت تک وہ بھی نہیں سمجھ پاتے. مثال کے طور پر دو کتابیں آپ کی، ایک کتاب آپ نے العجوز کے نام سے لکھی ہے، جس میں کلمہ العجوز کے تقریباً 80 معنی بیان کی ہیں، اور وہ 80 معنی ایک مربوط کلام کی شکل میں بیان کی ہیں. اس کتاب کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور کئی عرب علماء نے وہ کتاب دیکھی اور دیکھ کر تنگ رہ گئے کہ ایک عجمی عالم ایسی کتاب لکھ سکتا ہے. ایک کتاب آپ نے لکھی ہے عقیدے پر، وہ کتاب بغیر نقطوں کے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن الفاظ میں نقطے نہیں، نقطوں کے بغیر جو الفاظ ہیں وہ حروف وہ استعمال کی، وہ تقریباً 80 صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ یعنی جو متداول لغت کی کتابیں ہیں ان میں نکالنا بھی مشکل ہے. یعنی اس قدر لغت میں آپ کو اللہ نے مہارت اور اتقان عطا فرمایا. پھر عربی گرامر، نحو اور صرف کے قواعد آپ کو ازبر تھے، ان قواعد کی تطبیق پانی کی طرح آپ اس لغت پر کرتے تھے، اور یہ تمام خوبیاں اللہ نے آپ کو دی. اس کے علاوہ آپ کی بہت سی کتابیں، اور سب سے اہم جو آپ کا کام ہے وہ تفسیر کا ہے. یہ سندھی زبان میں آپ نے شروع کی، کیونکہ سندھی زبان میں سلفی تفسیر کوئی نہیں تھی. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ عربی میں لکھیں، جو جس کی ایک مارکیٹ ہوگی، دنیا میں پھیلے گی، سندھی تو ایک محدود سا طبقہ ہے. فرمایا کہ اس زبان میں کوئی تفسیر نہیں، مجھے شہرت مطلوب نہیں، مجھے مطلوب یہ ہے کہ اس علاقے میں کام کے لیے کوئی کتاب چاہیے تفسیر، جو اس علاقے میں کام کر سکے اور اس علاقے کے لوگوں کی ہدایت کا باعث بن سکے. چنانچہ سندھی میں تفسیر آپ نے شروع کی، لیکن افسوس یہ کوئی مکمل نہ ہو سکی، سورہ یوسف تک آپ لکھ سکے پھر آپ کا انتقال ہوگی. وہ تفسیر اب تقریباً 9 جلدوں میں ہم نے شائع کی ہے، اور باقی جو رہ گئی ہے اس کو مزید شائع کر رہے ہیں. جس کی پہلی جلد مقدمہ ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر تقریباً 600 صفحات پر ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تو اب تک 9 جلدیں تقریباً شائع ہو چکی ہیں اور امید ہے کہ جو باقی کام رہ گیا ہے یہ 15 جلدوں تک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تفسیر یعنی سلفی منہج کی حامل، جو عام تفاسیر میں ضعیف روایتیں یا غریب روایتیں یا موضوع قصے یا اسرائیلی روایتیں، اس سے اس کو دور رکھا گیا، اور شریعت پر جو ملحدین کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات، اور کوشش کی گئی کہ قرآن کی آیات کی تفسیر احادیث سے کی جائے، اور سلفی منہج کو تقریباً ہر آیت سے اجاگر اور واضح کیا گیا. یہ اس تفسیر کی خاص بات ہے، اور یہ تفسیر شاہ صاحب کے علم اور شاہ صاحب کا ایک میراث قرار دی جا سکتی ہے. شاہ صاحب مرحوم کو ملتان سے ایک سوال موصول ہوا، جس سوال کی 5 شکیں تھیں، اور ان سوالوں کا تعلق 2 اعتقادی مسائل سے تھا. ایک وحدت الوجود کا نظریہ جس کی صوفی حاملین ہے، دوسرا توسل سے دعا، دعا میں وسیلہ پکڑنا. یہ سوال نامہ آپ کو ملا ملتان سے، جو 5 سوالوں پر مشتمل تھا. اس کا جواب لکھنے آپ بیٹھے تو وہ جواب تقریباً 600 صفحے کی کتاب بن گئی، اور وہ اس وقت چھپی ہوئی ہے توحید خالص کے نام سے، اور اس میں آپ رحمہ اللہ کو جب اس کتاب کا بتایا گیا تو انہوں نے خواہش کی کہ اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا جائے. اس ناچیز نے اس کا ترجمہ شروع کیا ہوا ہے اور تقریباً 300 صفحات مکمل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک نادر کتاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے میں اور ان 2 مسائل میں خاص طور پہ. تو بہر کیف باتیں بہت سی ہیں، اور یعنی جو آپ سے مل چکے وہ آپ کے علمی مقام سے بخوبی واقف ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ اہل امریکہ سے کہا، وہاں شیخ محمود تھے، کہ استفید من علم محمد، کہ تم شاہ صاحب کو بلاؤ اور ان کے علم سے استفادہ کرو. یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ فرمانا بہت بڑا تذکیہ ہے کہ تم شاہ صاحب کے علم سے استفادہ کرو. معنی یہ کہ وہ بھی آپ کے علمی مقام کے معترف تھے، شیخ ابن باز معترف تھے، جو میں خود آپ کی زبان سے سن چکا ہوں. اس کے علاوہ شیخ ربیع اور دیگر جو مشائخ اس وقت موجود ہیں وہ سب شاہ صاحب کو جانتے ہیں اور ان کے علمی مقام کے معترف ہیں. اللہ رب العزت نے آپ سے کام لیا تعلیف کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، اور دیگر ان تمام میدانوں میں جن سے خدمت دین ممکن ہو سکتی. پوری زندگی مسلسل جدوجہد سے عبارت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کی آئینہ دار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو اٹھائیں گے لوگ ہر زمانے میں، ہر زمانے میں لوگ اس علم کو حاصل کریں گے، پڑھیں گے، اس علم کو اٹھائیں گے، اس علم کے وارث ہوں گے، جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ تمام مبتلین، محرفین جو شریعت میں تعویلیں کرتے ہیں، تحریفیں کرتے ہیں، ان کا سدے باب کریں گے، ان کو لگام دیں گے اور ان کے راستے کو روکیں گے، اور دین جو خالص ہے اسے پیش کرتے رہیں گے، ملحدین کے اعتراضات کا ازالہ کریں گے، اور متعولین کی تعویلوں کا سدے باب کریں گے، اور محرفین تحریف کرنے والوں کی زیادتیوں کا ازالہ کریں گے، اور دین خالص کو ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت نے شاہ صاحب مرحوم کو انہیں صفات کا حامل بنایا تھا. پوری زندگی ملاحدہ سے پنجہ آزمائی کی، توحید خالص کو پیش کیا، اور کتاب و سنت کے دلائل کے انبار لگا کر مخالفین کی منہ بند کی. اور میں سمجھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو پیغمبر اسلام کی حدیث کا مصداق بنا دے. جو آپ نے منا کے میدان میں دعا کی تھی، نظر اللہ بران سمع مقالتی فحفظها ثم ادها كما سمعها، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے جو میری حدیث کو سنے، میری حدیث کو یاد کرے، میری حدیث کو آگے پہنچا دے. انشاءاللہ آپ اس کے مصداق ہیں. آپ نے حدیثوں کو پڑھا، حدیثوں کو یاد کیا، حدیثوں کو آگے پہنچایا، اور پوری زندگی اسی سفر میں گزار دی. اور یہی میری نصیحت اپنے آپ کو بھی ہے اور آپ تمام احباب کو بھی ہے کہ حدیث کے ساتھ تعلق قائم کیجیے. حدیث فہم دین کی بنیاد ہے، فہم عقیدہ کی بنیاد ہے، اور فہم منحج کی بنیاد ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. 8 جنوری 1996 میں شاہ صاحب مرحوم کا کراچی میں انتقال ہوا اور آپ کو آپ کے آبائی شہر پیرا جھنڈا میں سپرد خاک کیا گیا اور آپ کے جنازہ میں اس وقت سعید آباد میں دور تک سر دکھائی دے رہے تھے اور جنازے سے فارغ ہوئے تو پھر دوبارہ جنازہ پڑھنا پڑا کیونکہ اس کے بعد اور بے شمار لوگ آ گئے. تو دو بار آپ کا جنازہ ہوا سعید آباد میں اور بے شمار لوگ آئے, مختلف ملک کے اطراف و اکناف سے پہنچ گئے, جو یقیناً آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہم کو سچا کتاب و سنت کا حامل اور وارث بنا دے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.